अल्लाह दियानतदार तू हमको बना।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबियीन अम्मा बाद फाऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम
सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूर अल्लाह।
अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह ताला उसे एक किरात अजर अता फरमाता है और किरात उहद पहाड़ जितना है।
मदीना के नाज़रीन, प्रोग्राम बाजार और कारोबार, आज भी हम हाजिर हैं और आज का हमारा एक टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे और ये टॉपिक ऐसा है कि अगर हम ये गौर करें तो ग्राहक हो या ताजिर सेल्समैन हो या कि घर के अफराद, यानी अगर यूं कहा जाए कि हर इंसान का उससे ताल्लुक पड़ता है और वो टॉपिक है लालच, हिर्स। लालच क्या होती है, हिर्स क्या होती है, बाजार कारोबार तिजारत बिजनेस और लेने देने खरीदो फरोख करने के हवाले से लालच का कितना ताल्लुक है और इसका क्या नुकसान है, शरीयत हमें क्या कहती है, हमारे बुजुर्गाने दीन रहिमाहुमुल्लाहुल मुबीन लालच के मामले में किस तरह डरा करते थे और कैसे लालच से दूर रहा करते थे, इन तमाम बातों को जानने की आज कोशिश करेंगे। और हमारा मुद्दा और नुक्ता नज़र या कहिए मरकज़ी ख्याल ये होगा कि हमारा बाजार, हमारा कारोबार और हमारा लेन देन लालच से पाक होना चाहिए। और आप चाहते हैं कि लालच से पाक बिजनेस करें, आप चाहते हैं लालच से पाक खरीदो फरोख करें, आप चाहते हैं कि लालच से बिल्कुल अलग होकर मुसलमानों की खैर ख्वाही के साथ आप मार्केट में रहें, तो हमारे सिलसिले में आखिर तक शामिल रहें।
मौसम में अगर बात की जाए हिर्स की या लालच की कि ये कहते किसे हैं, तो नाजरीन किसी चीज़ से जी ना भरना और हमेशा ज्यादती की ख्वाहिश रखना, इसे लालच कहा जाता है।
अल्लाह अल्लाह।
अच्छा, अगर हम कुरान मजीद फुरकान हमीद का मुताला करें तो कुरान में बड़ा यूं कहा जाए कि एक ऐसा मैसेज है कि बसा औकात यूं लगता है कि यार ये क्या हो गया, क्योंकि हम तो बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि लालच बुरी बला है। बचपन से सुन रहे हैं कि लालच बुरी बला।
अच्छा, जो लालच करता है वो भी यही कहता है लालच बुरी बला।
हाँ, लेकिन करता है
वो भी यही कहता है लालच बुरी।
अच्छा, क्यों करता है ये हम कुरान से सीखते हैं। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वा उहदिरतिल अनफुसुश्शुह, और दिल लालच के फंदे में है।
हाय हाय हाय।
अब ये दोनों चीजें यूं कहा जाए मुतजाद हो गई ना। एक तरफ कहा जा रहा है कि लालच बुरी बला है, दूसरी तरफ कुरान बता रहा है कि बाई डिफॉल्ट इंसान का दिल या यूं कहा जाए कि हयात का दिल,
हैवानात का
दिल, जो यूं कहा जाए जो जिंदगी रखता है उसके दिल के अंदर लालच बाय डिफॉल्ट, यानी उसके जब पैदाइश हुई उसको जब बनाया गया तो उसके अंदर लालच रखी गई।
जब लालच की बात की जाती है तो शायद कुत्ते की मिसाल ज्यादा दी जाती है, तो कुत्ते के अंदर लालच बहुत ज्यादा होती है, तो क्योंकि वो भी हैवान है जिसके अंदर हयात पाई जाती है, तो आपने कहा कि जिसमें हयात है उसमें लालच होती है, तो इंसान में भी हयात है तो लालच का जो मादा है उसके अंदर भी।
आजकल लगता है कि कुत्ते से ज्यादा इंसान के अंदर लालच, ऐसा बुरा हाल हो गया है। और ये लालच जो है ना नाजरीन, अब जो कुरान का हमने एक उसलूब सीखा कि कुरान ने कहा कि और दिल लालच के फंदे में है और एक तरफ कहा जाता है कि लालच बुरी बला है, तो इसको अब किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा, इसको किस तरीके से हम जो है वो समझेंगे, तो उलमा ने इसकी बड़ी प्यारी तफसीर बयान की कि हर लालच बुरी नहीं होती। जो बुरी लालच है वो बुरी है और जो अच्छी लालच है वो अच्छी भी होती है। अब आप कहेंगे कि जनाब अच्छी लालच क्या होती है, तो आप हमारे प्रोग्राम में साथ शामिल रहिए, इंशाल्लाह आपको हम बताएंगे कि अच्छी लालच क्या होती है और किन चीजों में हमें लालच करनी चाहिए जो हम नहीं कर पाते हैं, हमें करनी चाहिए लेकिन हम नहीं करते, तो इंशाल्लाह ये हम सीखते रहेंगे। यहाँ मुझे कुरान का एक वाकया,
मैं आप वाकये की तरफ जाएंगे तो फुजैल भाई की मुस्कुराहट से मुझे कुछ बात याद आई कि एक तो हम लालच की मजम्मत बयान कर रहे हो, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि लालच करें।
जी
फुजैल भाई, ये कैसी बात है, एक तरफ मना कर दूसरी लालच करें।
बिल्कुल, कुरान मजीद फुरकान हमीद की माशाल्लाह हमारे यूसुफ भाई ने आयत पढ़ी حدیث پاک ہے کہ دو حریص کبھی سیر نہیں ہوں گے.
اچھا
دو یعنی حریص کا لالچی کہہ لیں اس کو آپ, یعنی ایزی اس کے اندر. بھائی کون سا؟ فرمایا ایک علم کا حریص وہ کبھی سیر نہیں ہوگا, دوسرا مال کا حریص.
سبحان اللہ.
اب علم کے حریص کو دیکھیے, علم بھی تو ایک لالچ ہے نا.
بالکل.
کہ ایک چیز آدمی سیکھتا ہے تو اسے ہوتا ہے کہ دوسری سیکھ لیں. ہے کوئی ایسا شخص کہ جس نے پہلے پارے کی تفسیر پڑھ کر یہ کہا ہوگا نہیں یار میں نے بہت سیکھ لیا اب دوسرے پارے کی نہیں پڑھنے. ایک اسلامی بھائی ماشاء اللہ قرآن پاک کی تفسیر پڑھتے ہوئے چھٹے پارے پر پہنچ گئے, مجھے کہا یار دعا کرنا میری زندگی میں پوری تفسیر پڑھ لوں. میں کوشش کرتا ہوں, شوق تھا علم حاصل کرنے کا شوق. اچھا یہی چیز ہمارے بزرگوں میں تھی جو تاجر بھی تھے. تاجر جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھیں, اب آپ کہیں کہ مطلب لالچ نہ ہو یہ تو شاید جس کو آدمی ہو ہی نہیں سکتا, لیکن بائی ڈیفالٹ یہ چیز یہ ہے. ٹھیک ہے نا, مگر اب ایک تاجر کو کیا کرنا چاہیے کہ بھائی مال و دولت کما رہا ہے مگر علم کی بھی تو کچھ حرص رکھے. ٹھیک ہے نا, تاکہ پتہ یہ چلے کہ میں جو نفع لے رہا ہوں یا دوسرے کوئی بھی چیز کر رہا ہوں تو کیا یہ شرن مجھ پر میرے لیے درست ہے یا نہیں ہے, کتنا لے سکتا ہوں نہیں لے سکتا. بھائی وہ تو کہا گیا کہ کاغذ کا ایک پرزا بھی 1000 روپے کے اندر جو نا فروخت کر سکتا
اگر آپ کی مل گیا تو,
اگر آپ کی مل گیا تو. مگر یہ کہ اس کا کیا طریقہ کار ہے, ٹھیک ہے, اس کو سیکھنے کے لیے. اب آپ دیکھیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر ہیں,
کیا بات,
اور تجارت کرتے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام علم دین سکھا رہے ہیں اصحاب صفا کو. ایک دن بازار جاتے ہیں اور ایک دن بازار,
سبحان اللہ, سبحان,
بازار نہیں جاتے اس دن خدا کے سیکھتے ہیں, جس دن بازار جاتے ہیں اس دن اپنے دوست سے ایک ترکیب کر کے رکھی ہے جو آپ کا اخوت میں بھائی چارہ, جس کے ساتھ آج آپ نے جانا ہے اور سیکھنا ہے, اور شام کو دونوں بیٹھتے ہیں کہ بھائی آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سکھایا, آج نبی کریم علیہ السلام نے یہ سکھایا.
کیا بات.
تو یہ جو یہ بھی تو ایک لالچ کا حصہ ہے. میں یہاں پہ چاہوں گا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت میں کوٹ کروں, یہ ہے پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 96. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک تم ضرور انہیں پاؤ گے کہ سب لوگوں سے زیادہ جینے کی حوث رکھتے ہیں,
آئے آئے آئے,
اور مشرکوں سے ایک کو تمنا ہے کہ کہیں 1000 برس جیے,
اللہ
اور اسے عذاب سے دور نہ کرے گا اتنی عمر دیا جانا, اور اللہ ان کے کوتک دیکھ رہا ہے.
اللہ
ترجمہ کا ایمان تھا. اچھا اس کے تحت صدر الفاظل حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خزان عرفان میں لکھا کہ مشرکین کا گروہ تھا مجوسی, وہ آپس میں یعنی جب سلام دعا کرتے تحیت و سلام کے موقع پر کہتے جیو 1000 برس, مطلب یہ کہ مجوسی مشرک 1000 برس جینے کی تمنا رکھتے ہیں, یہودی ان سے بھی بڑھ گئے کہ انہیں حرص و زندگانی سب سے زیادہ ہے,
عزیز ہے.
تو کیا پتا چلا کہ بھائی یہ اچھا اسی طریقے سے حرص کا تعلق صرف مال اور علم سے نہیں ہے,
یہ بہت خوب بات
کا بھی
جی حرص ہوتا ہے.
کیا ربی کہاں کھانا, اچھا لوگ نے دعوتوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ فٹافٹ نکال لیا بھائی
پہنچ بھی جائے گا,
وہ کہتے ہیں نا وہ پیٹ بھر گیا مگر دل نہیں بھرا,
دل نہیں بھرا. اچھا نکال بھی اتنا لیتے ہیں ضائع بھی کرتے ہیں. اور ایک تاجر اگر برکت چاہتا ہے تو یقین مانے آپ خود اپنی دکان میں اپنی آفس میں اپنے ملازمین میں اپنے گھر بار میں یہ عادت بنائے کہ بھائی ہمیں جو ہے نا وہ پلیٹ صاف کرنی ہے,
صحیح,
کیونکہ رسک کو ضائع کرنا یہ بے برکتی کی سب سے بڑی وجہ ہے.
لالچ بچوں کی بھی تربیت ہو, بچوں کو بھی سکھائیں کہ بیٹا یہ پلیٹ صاف کرنا ضروری ہے. اچھا دیکھا یہ گیا ہے کہ فی زمانہ رزق کی بے قدری بہت زیادہ بڑھ رہی
ہے.
ایک طرف ہم مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں,
بالکل,
ایک طرف ہم پریشانی کا رونا رو رہے ہیں, ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب پورا نہیں ہوتا, دوسری طرف دیکھیں تو ہم کام وہی کر رہے ہیں جس سے رب نے منع کیا ہے اور جسے رزق کی تنگی کا سبب بیان کیا گیا ہے.
اگر پاک میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک نے فرمایا کہ یہ روٹی جس قوم سے گئی ہے وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں ہے,
اللہ,
یہ بڑی بات ہے,
اتنی بڑی تنبیہ ہے,
بہت بڑی تنبیہ ہے,
مطلب کتنا بڑا درس ہے اس کے اندر کہ جو روٹی اگر کسی قوم سے چلی گئی تو پھر لوٹ کر نہیں آتی.
اللہ,
اگر ہم غور کریں کہ اگر یہ روٹی روٹ گئی اور اس کے روٹنے کا سبب کیا بیان فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے, جب یہ ملاحظہ فرمایا کہ روٹی زمین پر تشریف فرما ہے تو آپ نے یہ تنبیہ کی, ہماری تربیت فرمائی, یہ ہمارے لیے تھا, ہماری تربیت فرمائی.
اچھا یہاں پر ہم جب تاجروں کو دیکھتے ہیں, ہم اپنی کمیونٹیز کو دیکھتے ہیں تو ہمارا ایک جملہ بڑا ہوتا ہے, بچوں کی روزی روٹی کے لیے کر رہا ہوں, بچوں کی روزی روٹی کے لیے کر, گھر تو بچوں کی روزی روٹی کے لیے رہے مگر بچوں کو روزی روٹی کا طریقہ بھی سکھایا, یعنی ان کو حرص و لالچ سے بچا کر اس طرح رزق کا ادب سکھا کر تاکہ ہم واقعتاً روزی روٹی جو کما رہے اس کے ہمیں برکت مل جائے, اس کا بھی ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے. اچھا لالچ پر آپ جیسے بات کر رہے تھے کہ لالچ صرف مال کی نہیں ہوتی, آپ نے کہا بھائی کھانے کی بھی ہوتی ہے, تو شہرت کی بھی تو لالچ ہوتی ہے, بندہ چاہتا ہے کہ میری شہرت. اچھا بزنس مین جو طبقہ ہے اس میں شہرت کی لالچ بھی پائی جاتی ہے, مال کی لالچ تو اپنی جگہ ہے, شہرت کی لالچ ایڈورٹائزمنٹ ایک تو اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے ہے, ساتھ میں اپنی شہرت کے لیے بھی تو ہے نا. تو یہاں یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ نے دیکھا نا ایک ایک لالچ وہ ہے جو اچھی ہے اور ایک لالچ وہ ہے جو بری ہے. ہر لالچ بری نہیں ہے مگر ہمیں یہ ضرور دیکھنا ہے کہ
جائز بھی ہے,
کون سی ہے اور ہمیں کہاں تک اس کی اجازت ہے.
اس کا علم سیکھنا بھی تو ضروری ہے. فی زمانہ سب سے بڑا جو پرابلم فضل بھائی ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ ہمیں اگر یوں کہا جائے نا کہ کوئی نیا کاروبار شروع کرنا ہے, مثال کے طور پر ایک فیلڈ ہے ٹیکسٹائل کی,
جی
انسان ٹیکسٹائل کا کام کر رہا ہے, اب اسے سوجی کہ جناب اب ہم نے جو ہے وہ پراپرٹی کا کام کرنا ہے, تو اب وہ جاتا ہے اور پراپرٹی کا کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر پراپر اس کی تربیت لیتا ہے.
جی
اچھا بظاہر کوئی اسکول میں نہیں جا رہا, بظاہر میں کوئی کسی یونیورسٹی میں نہیں جا رہا, اس نے کوئی پراپر کلاسز نہیں لی, لیکن اس فیلڈ سے جوائنٹ ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ذرا سمجھ تو آئے کہ اس کے ایفنٹ بٹس کیا ہے, اس کی ڈیلنگز کس طریقے سے کی جاتی ہے, بیسکلی یہ سیکھا جا رہا ہے. تو اسی طریقے سے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں نیکیوں کی حرص پیدا ہو ہمیں یہ بھی سیکھنا ہوگا کہ یہ کہاں سے ہمیں حاصل ہوگا. شیخ طریقت امیر اہل سنت قربان جائیے, ناظرین کیا کمال کی ہماری تربیت فرمائی اور اتنے اچھے انداز کے ساتھ ہماری تربیت فرمائی اور ایسی تربیت فرمائی کہ جس کا تذکرہ خود احادیث مبارکہ میں ملتا ہے, نیت المؤمن خیر من عملی, the intention of مومن is the better than of his action. مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کاروبار پر روز جاتے ہیں, ہم بھی جاتے ہیں, سب جاتے ہیں, اگر اچھی نیت کے ساتھ ہوگا تو ہمارا یہ کاروبار بھی نیکیوں والا ہو جائے گا, ہمارا یہ کاروبار بھی ہمارے لیے باعث برکت ہو جائے گا.
صحیح. اور اس میں یہ کہ جب بھی آدمی نیتیں تو ایسی ہیں کہ آدمی جیسے صبح کرے, صبح کے وقت یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی میں فجر کی نماز پڑھ کے اور ذکر و اذکار کر کے اب کچھ دیر آرام کر کے فوراً جس کا جیسا کاروبار ہو میں اس پہ جاتا ہوں, میں اس لیے یہ جائز کاروبار کرتا ہوں تاکہ حرام سے بچوں, اپنے گھر والوں کے کسی کے آگے وہ ہاتھ انہیں نہ پھیلانے پڑے. اسی طریقے سے یہ انبیاء نے کام کیا, اس لیے میں یہ کام کرتا ہوں. کیونکہ آپ دیکھیں نبی یعنی کئی انبیاء کرام علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام کا لکڑی کا معاملہ تھا, حضرت ادریس علیہ السلام درزی
کا کام
کیا کرتے تھے. اچھا انبیاء کرام علیہ السلام نے بکریاں چرائیں, کچھ ان کی وہ تھی کہ چونکہ امت جو ہے نا یہاں وہاں وہ ہو جائے گی تو کس طرح ان کو سنبھالنا ہے,
یکجا کرنا ہے.
حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام, اللہ اکبر, آپ کا تو کتنا زبردست معاملہ ملتا ہے کہ آپ بادشاہ تھے تو بیت المال سے مطلب جو بھی وظیفہ اور سلسلہ ہوتا, آپ رات کو مطلب بھیس بدل کر نکلتے اور کہتے کہ داؤد کیسا ہے, لوگ تعریف کرتے کہ بھائی کیا زمانہ ہے اور کیا برکت ہے. ایک بار ایک فرشتہ انسانی شکل میں آپ کو ملا, آپ نے پوچھا کہ داؤد کے بارے میں کیا خیال ہے.
سبحان اللہ,
آدمی تو اچھا ہے مگر بیت المال سے کھاتا ہے.
اللہ اللہ,
آپ گھر آئے آ کر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں گریہ گزاری,
سبحان اللہ,
مجھے کوئی ہنر عطا فرمایا.
حالانکہ یہ گناہ نہیں تھا یا یہ بری بات
نہیں تھی, کیونکہ جو مثال کے طور پہ اگر کوئی بھی ملک کا سربراہ ہے اور اس طریقے سے مختلف ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ہے, ظاہر بات ہے ان کی پیز بنی ہوئی ہیں, جو پیز لیں گے تو ہی کام کریں گے, ورنہ تو یہ
مگر حسنات الابرار سیئات المقربین,
ایسا ہی
یعنی وہ ابرار کی جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ مقربین کے لیے وہ خطایا سیئات کے درجے میں آتے ہیں, اگرچہ وہ سیئات
نہیں ہوتے
اور ان کے درجے کے
اعتبار سے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اب حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں لوہے کا کام عطا فرمایا, زرہ بناتے تھے اور لوہا جو ہے آپ کے ہاتھ میں منہ ہو جاتا ہے.
سبحان اللہ.
اچھا ان کے صاحبزادے ان سے بڑھ کر پوری دنیا کی بادشاہت ہے,
سلیمان علیہ السلام.
سلیمان علیہ السلام ٹوکریاں بنا کر آپ یہ سمجھے
گزارا فرماتے تھے.
اچھا حضور علیہ السلام والسلام آپ
کیا بات قربان جائیے,
اللہ اکبر, جب آپ اس تجارت پر آئیے جو پیکٹ آپ کا حضرت خدیجہ رضی اللہ
عنہ,
غلام نے یہ تو دیکھ کر نا کہ میں تو سارا راستہ دیکھتا رہا, انہیں کتنے مواقع ملے کہ جو ڈیل آپ کے ساتھ بھی تھی اس سے زیادہ
ملا,
وہ سب وہ رکھ سکتے
ہیں
مگر وہ انہوں نے اس طرف نہیں گئے.
کیا بات
ہے, یہ نا کہ لالچ کی طرف بالکل نہیں گئے اور آ کر سارا حساب و کتاب جو ہے وہ ہینڈ اوور کر دیا. یہی چیز بنی جو آگے جا کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام نکال دیا.
حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں تو نبی پاک خود فرماتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے, اور اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھانے والا یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے. اچھا یہاں ہم لالچ پر بات کر رہے ہیں, ہم تاجر کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں, آپ بھی کچھ.
حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ آیا ہے تو میں نے سوچا قرآن کا ایک واقعہ سنا دوں.
سبحان اللہ,
حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم ناظرین ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے, اور یوں کہا جائے کہ یہ جو واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ قرآن کا واقعہ ہے. خود رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اسے ارشاد فرمایا, میں اسے جو کتابوں میں ملتا ہے تفسیر اس میں انشاءاللہ میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے 70,000 آدمی سمندر کے پاس ایلا نامی گاؤں میں رہا کرتے تھے. 70,000 لوگ تھے اور ویل سیٹ تھے فضل بھائی. ان کا جو ذریعہ معاش تھا یہ فشنگ تھا, مچھلیاں پکڑا کرتے تھے اور اپنی زندگی بڑی ہنسی خوشی گزار رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا, اور امتحان ان کا یوں لیا گیا کہ ہفتے کے دن سٹرڈے کے دن ان پر مچھلی کا شکار حرام قرار دے دیا گیا.
صحیح
جناب, حکم آ گیا رب کی طرف سے. اب لوگ اس کام سے رک گئے, ہفتے کے دن وہ شکار کے لیے نہ جاتے, باقی پورا ہفتہ وہ چاہتے تو شکار کر سکتے تھے. اچھا اب ان کا امتحان تھوڑا سخت یوں کیا گیا کہ جب یہ عام دنوں میں جاتے شکار کے لیے تو مچھلیاں اس کوانٹیٹی میں نظر نہ آتی نہ ان کے ہاتھ آتی, لیکن جب سٹرڈے کے دن یہ جاتے تھے تو دیکھتے تھے کہ مچھلیاں ایسی ہیں کہ ہاتھ ڈالو تو
سامنے نظر آتے ہیں,
مطلب ہاتھ سے پکڑ لیے بندہ, اتنی آسان. اب شیطان نے اپنا کام کرنا شروع کیا.
اللہ,
شیطان نے ان کے ذہن کے اندر ایک ہیلا دیا کہ ایک کام کرو کہ ان سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر ایک بڑے بڑے تالاب بھر لو. اس سے ہوگا یہ کہ سٹرڈے کے دن جب یہ مچھلیاں آئیں گی تو نالیوں سے آپ لوگ بند ہٹا دینا, مچھلیاں وہاں سے نالیوں کے ذریعے یہ بڑے حوض میں آ جائیں گی, ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا. لیکن جب اگلا دن آئے
سنڈے کو
شکار کر لینا, سنڈے کے دن کر لینا یا پورے ہفتے میں جب چاہو کر لینا. جب یہ شیطان نے ان کو یہ ہیلا دیا اور عام لوگوں میں جب یہ مشہور ہوا تو اب ان کے تین گروہ بن گئے. ایک نے کہا کہ نہیں جناب ہم یہ کام بالکل بھی نہیں کریں گے. دوسرے گروہ نے کہا کہ یار جو کرتا ہے اس کو کرنے دو,
یا شیخ اپنی اپنی
اپنی, اپنی دیکھ یار ہم تو نہیں کر رہے نا, ہم نہیں کریں گے اور جو کر رہا ہے اس کو کچھ برا بلا بولیں گے بھی نہیں. فی زمانہ بھی ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جناب وہ اپنی کر رہے ہیں نا یار اس کو کرنے دو, اس کا مسئلہ ہے. ایسا نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم دیا ہے. خیر واقعے کو آگے لے کے چلتے ہیں. اور ایک وہ گروہ تھا کہ جس کو شیطان کا یہ ہیلا بڑا سمجھ آیا, اور یہ شیطان کی جو ٹرک تھی بیسیکلی یہ بڑی چال تھی, وہ اس نے اس پھندے میں جو ہے نا وہ ان کو بند کر لیا. اب لوگوں کو وہ کچھ لوگوں کو وہ پسند آ گیا, لیکن جن دو گروہ کو یہ پسند نہیں آیا تھا, جس نے کہا تھا کہ نہیں جناب ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہیں گے, ان لوگوں نے اور ان کے درمیان اس گاؤں کے اندر ایک دیوار قائم کر دی گئی.
اچھا,
اور وہ دیوار ایسی تھی کہ جو لوگ یہ فیصلے پہ تھے کہ جناب ہم یوں ہیلے کے ذریعے فشنگ کا کاروبار کریں گے اور زیادہ مال کمائیں گے, ان کے درمیان ایک دیوار ہو گئی اور باقی دو گروہ ایک طرف ہو گئے. اب ہوا یہ کہ یوں چلتا رہا, حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتا چلا تو آپ بڑے جلال میں آئے, آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کی. ایک دن جو 12,000 لوگ تھے جو فشنگ کو درست قرار دیتے تھے اور اس ہیلے کے ذریعے فشنگ کرتے تھے, اس طرف سے آواز آنا بالکل بند ہو گئی, پن ڈراپ سائلنٹ. اچھا اس طرف جو رہنے والے لوگ تھے دوسری طرف وہ بڑے پریشان ہوئے, اس طرف بڑی خاموشی ہو گئی, وہ علاقہ بڑا خاموش ہو گیا, ہوا کیا ہے, ماجرا کیا ہے. تو اب دیوار کے اندر سوراخ کیا گیا تو دیکھا کہ 12,000 لوگ سارے کے سارے بندر بن گئے.
استغفر اللہ,
سارے بندر بن گئے تھے. اب جناب بڑے بڑے دروازے اس دیوار کے اندر قائم کیے گئے اور یہاں سے لوگ اس علاقے میں گئے جو اللہ کی نافرمانی پر یوں کہا جائے شیطان کے ہیلے میں, شیطان کے اس پھندے میں آ گئے تھے. جب وہاں گئے تو وہ بندر جو تھے بیسکلی تو ان کے رشتے دار ہی تھے, بیسکلی تو ان کے رشتے دار تھے, وہ بندر جانتے تھے کہ یہ کون ہے ہمارا. اب وہ اپنے رشتے دار کے قریب آتے اور بلند آواز سے روتے تھے, دھاڑے مارتے تھے. 3 دن تک ان لوگوں کا یہ عالم رہا, نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا, اور 3 دن کے بعد یہ سارے 12,000 بندر یہ ہلاک اور برباد ہو
گئے. بکرا آیت نمبر 65 میں
جی,
اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے کہ تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی, تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر تتکارے ہوئے.
اللہ
اللہ,
یہ لالچ کی وجہ سے,
لالچ کی وجہ سے,
لالچ کی وجہ نا, بیسک وجہ یہی تھی نا کہ لالچ ہوئی اور ان کو شکار تو مل رہا تھا, ایسا نہیں تھا کہ وہ بھوکے مر رہے تھے, لیکن وہ جو زیادہ کی طلب. فی زمانہ اگر ہم اپنے معاشرے پر غور کرتے ہیں تو ہمیں بھی یہی ساری چیزیں نظر آتی ہیں کہ ہمارے پاس اللہ نے بہترین مال دیا ہے, سب کچھ دیا ہے, اس کے باوجود وہ امیر السنت وہ شعر پڑھتے ہیں نا کہ سیٹھ جی کو فکر ہے
ایک ایک دس
کیجیے, موت آ گئی کہ حضرت جان واپس
کی. یہ لالچ ہی کی وجہ سے ہے. اور دیکھیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ رزق اللہ پاک نے دینا ہے,
آئے آئے
رزق کا ضامن اللہ پاک ہے, وعدہ ہے, اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہاں سے بھی سمیٹ لوں, میں وہاں سے بھی سمیٹ لوں, میں یہ طریقہ بھی اختیار کر لوں, میں وہ طریقہ بھی اختیار کر لوں. اور یہ شاید ہمارا گمان ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ طریقہ اختیار کیا تو میرا مال ڈبل ہو جائے گا, میرا بینک بیلنس بڑھ جائے گا. حالانکہ ایسا نہیں ہے, جتنا مقدر میں ہے
وہی
اتنا ملے گا, اور جو آپ کے مقدر میں نہیں ہے وہ آپ کو نہیں ملے.
کوشش کر لو,
چاہے کتنی کوشش کر لیں. اب وہ چاہے تاجر ہو چاہے وہ گاہک ہو, میں یہاں اس پر میں کہوں گا کہ ہم موضوع کو وہ تھوڑا سا وسیع بھی کریں
جی,
کہ ہم صرف تاجر پر بات کریں. ٹھیک ہے, تجارت کرنے والے کو تو لالچ ہوتی ہے
جی,
مگر گاہک کو بھی تو فضل بھائی لالچ ہوتی ہے نا. آپ نے بھی سوشل میڈیا پہ شاید ایک ویڈیو دیکھی ہوگی, میں نے بھی ایک ویڈیو دیکھی تھی.
اچھا,
بہت ساری اس طرح کی ویڈیوز چلتی ہے. ایک صاحب جو ہے وہ مرغی لینے کے لیے مرغی والے کی دکان پر گئے. ٹھیک ہے, اب وہ مرغی والے کی دکان پر گئے تو مرغی والے سے مثال کے کہا آپ 2 کلو مرغی تول دو. تو وہ مرغی والا گوشت کاٹنے لگا, انہوں نے یہاں پہ ایک تھیلا جو ہے وہ اپنا سامنے رکھا ہوا تھا. جیسے وہ تھوڑی اس کی توجہ ادھر ادھر ہوئی تو وہاں سامنے سے رکھی ہوتی مرغیاں, تو مرغی کا جو وہ تھا ایک پیس پورا اٹھا کے اس میں تھیلے میں ڈالا. اتنے میں پیچھے سے ایک آدمی آیا, اس کے ہاتھ میں پیچھے سے یوں کر کے اسے دیا, وہ لے کے چلا گیا. اور پھر جو وہاں اس کا سامان تھا اس میں سے 2 کلو جو اس نے لینا تھا وہ لیا. یوں سمجھیے کہ پیسے 2 کلو کے دیے اور 3 کلو مرغی گھر لے کر چلا گیا. ایک تو چلے دھوکہ بھی ہے, چوری بھی ہے, مگر یہ سب کرنے پر ابھارا کس چیز نے؟
ہرس
نے, لالچ نے. اسی طرح شاید ایک ٹھیلے والے کو آپ نے دیکھا ہوگا, بیچنے والے, یہاں میں خریدار کی بات کی آپ نے, اب چلے بیچنے والے کی بات کر لیتے ہیں. تو بیچنے والے کا ایک انداز یہاں دکھایا گیا, آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ وہ جب سبزی تولتا ہے یا آم تولتا ہے تو اس کی تولنے کی جو تھیلی ہے وہ الگ ہے اور دینے کی تھیلی الگ ہے.
اللہ,
اس نے جو ہے وہ تھیلیوں میں بھرے ہوئے, جیسے مثال کے طور پر آم ہے, اب آم کا موسم آ رہا ہے, تو 2 کلو آپ نے مانگے, اب میں نے 2 کلو آپ کے سامنے وہ بھر بھی رہا ہوں. اب جیسے آپ کی وہ یہ نیچے تول کر میں نے رکھی, تھیلیاں تو ایک جیسی, اٹھا کر میں نے دوسری تھیلی آپ کو دے دی.
اللہ,
اب اس میں 2 کلو کے بجائے 1.5 کلو آم تھے.
اچھا,
یہ میرے لالچ نے کرایا,
وزن کی کمی تھی یا
وزن کی کمی,
وہ مال بھی خراب تھا؟
نہیں, وزن کی کمی تھی, مال تو جو تھا ٹھیلے پر ویسا ہی تھا,
صحیح,
مگر صرف اور صرف تھیلی تبدیل کر دی, اور تھیلی تبدیل کرنے میں کوانٹیٹی میں کمی تھی, اور یہ کوانٹیٹی اپنے مال کو بڑھانے کے لیے تھی. اگر بالفرض اس دن وہ لوگوں کو اس طرح دھوکہ کر کے اتنی تھیلیاں, مگر 10 تھیلیاں بیچ گیا اور وہ اس نے 10,000 روپے زیادہ کما بھی لیے, تو یہ 10,000 اس کے اپنے جیب میں تو نہیں رہیں گے. تو گھاک بھی لالچ کر رہا ہے, تاجر بھی لالچ کر رہا ہے, اور یہ لالچ جو ہے وہ انسان کو اتنا پھنسا دیتی ہے. فضل بھائی آپ نے دیکھا ہوگا, یوسف بھائی, کہ بندہ جب اس میں پھنستا ہے نا, جس میں قرآن پاک کی الفاظ کتنے خوبصورت ہے کہ اس لالچ کے پھندے میں پھنس جاتا ہے, پھر نکلنے کی اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. بہت سمجھایا جائے, بہت سمجھایا جائے, بس اللہ چاہے تو ہی وہ بندہ اس سے بچ سکتا ہے, ورنہ وہ لالچ میں یعنی پڑھ کر ایسے ایسے کام کرتا ہے کہ عقل کام نہیں کرتی کہ یہ کر کیا رہے ہیں.
ایسا ہی ہے, جو آپ نے بات کہی کہ اس کو سمجھایا جاتا ہے مگر اسے سمجھ نہیں آتی. آپ مکتبۃ المدینہ کی جو کتاب حرص, یہ جو شروع ہوئی ہے جس واقعے سے,
اللہ,
اگر آپ دیکھیں کہ وہ کیسا یعنی دل ہلا دینے والا یہ واقعہ ہے کہ ایک شخص کے گھر میں جو ہے نا وہ ایک عجیب و غریب ناگن رہا کرتی تھی, روز سونے کا انڈا دیا کرتی تھی.
صحیح,
گھر کا مالک مفت کی دولت ملنے پر خوش تھا. اچھا, اس نے گھر والوں کو تاکید کر رکھی تھی کہ وہ بات یہ کسی کو نہ بتائیں.
صحیح ہے کہ روز ہمیں سونے کا انڈا مل رہا ہے,
سونے کا انڈا مل رہا
ہے.
صحیح, اس سلسلہ یوں چلتا رہا. ایک دن ناگن جو ہے وہ اپنے بل سے نکلی اور اس نے بکری کو ڈس لیا. اللہ اکبر, اس کا زہر اتنا جان لیوا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے بکری وہیں ڈھیر ہو گئی. اچھا, یہ دیکھ کر گھر والوں کو بڑا تیش آیا, انہوں نے کہا کہ اب ناگن کو مار دینا چاہیے کہ یہ تو اس نے ہماری بکری کو مار ڈالا,
شاندے ہو گئی ہے.
اچھا, اب وہ جو شخص تھا اس نے کہا کہ بھائی دیکھو, تھوڑا سوچو کہ جو ہمیں فائدہ سونے کے انڈے سے مل رہا ہے اسے تو ہم کئی بکریاں خرید سکتے ہیں,
روز اتنی بکریاں خرید سکتے ہیں,
تو کوئی بات نہیں, چلو ہم اسے گزارا کر لیں. تھوڑے دن بعد ناگن نکلی اور اس نے گدھے کو ڈس لیا جو ان کے کام کاج کرتا تھا.
اچھا,
اب تو شخص سخت گھبرایا کہ بھائی یہ تو بڑا
معاملہ بڑھ رہا ہے,
ڈسٹرب ہو گیا. اور کہنے لگا کہ اس نے تو آج ہمارا دوسرا جانور مار ڈالا. خیر کوئی بات نہیں, جو مل رہا ہے ہمیں سونے کا انڈا اس سے ہم اور بھی چیزیں خرید لیں گے. گھر والے چپ ہو گئے. اس کے بعد 2 سال کا عرصہ گزر گیا, اس ناگن نے کسی کو نہیں ڈسا,
نقصان نہیں.
اور وہ لوگ بھی ہوئے نا کہ
بھول بھال
گئے, انسان کو بھول گئے نہیں, لوگ کہ حافظے اور ہاضمے دونوں
کمزور ہیں,
کمزور. ٹھیک ہے. اب ایک دن پھر ناگن نکلی اور اس نے کہ غلام کو ڈس لیا.
اللہ,
غلام تو جو تڑپا, اف, جسم اس کا پھٹ گیا. اب وہ شخص حیران ہوا کہ یہ تو جانوروں سے نکل کے انسانوں تک
معاملہ
نکل آیا. اچھا, کئی دن اس پریشانی میں گزر گئے کہ اس ناگن کا کیا کیا جائے. اب دولت کی حرص نے ایک بار پھر اس پر پٹی باندھ دیا. اس نے کہا کہ بس اللہ خیر کرے اور کوئی بات نہیں, ہم احتیاط کرتے ہیں. ابھی کچھ دنوں کے بعد ناگن نے اس کے بیٹے کو ڈس
لیا. اب تو گھر والے بڑے پریشان ہوئے,
پریشان ہوئے, طبیب کو بلایا, مگر وہ بیٹا ان کا مر گیا. جوان بیٹے کی موت جو ہے میاں بیوی پر بجلی بن کر گری. اور اب اس شخص نے کہا کہ اب اس ناگن کو میں
اب نہیں چھوڑوں,
اب نہیں چھوڑوں. مگر ان کے ہاتھ نہیں آئی. کافی عرصہ گزر گیا, اب وہ سونے کا انڈا نہیں مل رہا تھا, تو ان کی لالچی طبیعت.
اچھا, انڈا بند ہو گیا,
انڈا بند ہو گیا,
بیٹا بھی چلا گیا اور انڈا بھی
بند ہو گیا. اب دونوں میاں بیوی جو ہے نا وہ ناگن کے پل کے پاس آیا, وہاں صفائی کی اور دھنی دے کر خوشبو سلگائی. یوں یعنی یہ ایک سلو کا پیغام تھا, یہ ناگن کو اس طرح کا کچھ ہے معاملہ,
چلو جو ہوا اس میں مٹی ڈالو, سونے کا انڈا دے دے رہا
ہوں. حیرت انگیز طور پر وہ واپس آ گئے, دوبارہ سونے کا انڈا ملنے لگا. اب وہ لالچ نے ان کو اتنا وہ کر دیا کہ وہ بیٹے, جانور, اپنے غلام, سب کی موت کو بھول گئے. اب ایک دن ناگن نے اس کی زوجہ کو ڈس لیا.
اللہ,
تھوڑی دیر میں اس نے بھی تڑپ کر جان دے دی. اب وہ لالچی شخص اکیلا رہ گیا. اور اب اس نے بتایا اپنے دوستوں کو اور بھائیوں کو کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو. انہوں نے کہا کہ تم نے تو ابھی تک بڑی غلطی کی, تم تو پہلے ہی سمجھ جاتے,
بہت بڑی حماقت کر دی,
بہت بڑی حماقت کر دی. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا کہ وہ تیار ہو گیا کہ اب تو میں اکیلے رہ گیا, ناگن کو مار کے دم لوں. اب وہ گھات لگا کر بیٹھ گیا. اس نے کیا دیکھا کہ اس کے بل کے پاس ایک قیمتی موتی یہ پڑا ہے. اسے لالچ آئی کہ بھائی لگتا یہ ہے کہ طبیعت بدل گئی ہے. اب وہ جو ہے نا سونے کا انڈا دینے کے بجائے لگتا ہے وہ موتی دینا شروع ہو
گئی. آ گئے اب تو,
اب اس کے لگتا ہے کہ یہ اس کے زہر اور ختم ہو گئے. خیر,
طبیعت چینج ہو گئی اس کی,
اب طبیعت چینج ہو گئی, اب لگتا ہے کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ سوچ کر اس نے ناگن کو مارنے کا ارادہ ترک کر دیا. روزانہ ایک موتی اسے ملنے لگا. اب ناگن نے ایک دن یوں سمجھے کہ سارا ایک دن وہ سارا سونا وغیرہ لے کر وہ بیٹھا ہوا تھا, سر پہ سویا ہوا تھا. اسی رات ناگن آئی اور اس نے اسے بھی ڈس لیا.
اللہ,
اللہ اکبر. جب اس کی چیخیں بلند ہوئیں تو آس پاس کے لوگ بھاگم بھاگ پہنچے اور اسے کہنے لگے کہ تم نے لالچ اور سستی کی وجہ سے اپنی بیوی کی, بچے کی, غلام,
پورا خاندان برباد کر دیا,
جان داؤ پر لگا دی. اور آخر کار یہ ہوا کہ تھوڑی دیر بعد اس کا انتقال ہو گیا. وہ سارا مال جو ہے وہ آپ سمجھتے
ہیں کا
دھرا رہے ہیں.
وہ کہتے ہیں نا سونے کی چڑیا ہے نا, تو سونے کی چڑیا کو لوگ کہتے ہیں آپ تھوڑا سا اس کا وہ بھی برداشت کر لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بزنس مین طبقہ ہے یا لین دین والا طبقہ ہے, وہ لالچ کی وجہ سے بس یار, اب مثال کے طور پر ہم یہ دیکھ, آپ نے بھی سنا ہوگا یار یہ اس کا ایٹیٹیوڈ اچھا نہیں ہے کاروبار میں, مگر دیکھو یار یہ اس سے نفع اچھا ملتا ہے نا, یہ سونے کی چڑیا ہے اس کو سنبھال کے رکھو. ہیں معاذ اللہ گھر کے اندر اگر کوئی جیسے بوڑھے ہو جاتے ہیں اور ان کے پتہ ہے کہ جائیداد ان کے نام ہے, ویسے تو کوئی خدمت نہیں کرنی
بزرگ,
مگر اب اس بڈھے کو اس لیے سنبھال رہے ہیں کہ اس کے پیچھے جائیداد ہے, تو یہ سونے کی چڑیا یا وہی انڈا دینے والی سونے کا ناگن ہے, تو اب اس کو لالچ کے لیے سنبھال رہے ہیں.
دودھ دینے والی گائے ہیں,
دودھ دینے والی گائے ہے, تو اس کی لات کھانے میں بھی کوئی حرج نہیں. چلو اب دودھ دے گی تو ایک آدھ لات تو کھائی لیں گے. تو اللہ معاف فرمائے, تو لالچ کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے نقصانات ہم اٹھاتے ہیں. میں چاہوں گا کہ ہم اس پر بھی بات کریں کہ جیسے کاروبار ہے یا گھر بار ہے یا ہماری آپس کی دوستی ہے, دوستی میں بھی تو لالچ ہو سکتا ہے نا. مثال کے طور پر ہم آپس میں دوست کے ساتھ ہوئے تو خالی دوستی اللہ کے لیے تو نہیں ہوتی, بعض لوگ اللہ کے لیے دوستی کرتے ہیں مگر بعض مال کی وجہ سے بھی دوستی کرتے ہیں. تو یہ مال کی محبت میں دوستی اور لالچ, پھر جو ایک دوسرے کا قتل و غارت گری اور پھر ایک دوسرے کی عزت کو اچھالنا اور یہ سارے کام ہوتے ہیں, اس پر آپ ہم کیا کہیں
سر؟ وہ بیشتر مطلب فی زمانہ اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیں تو ایسی بہت ساری دوستیاں ہم کو نظر آتی ہیں اور ایسی بہت ساری مثالیں ہیں. اچھا, یہ دوستیاں جب تک قائم رہتی ہیں جب تک سامنے والے کے پاس مال ہے, جیسے ہی اس کا مال کم ہوا نا تو پھر پتہ لگ جاتا ہے کہ جو ساتھ جینے مرنے کے وعدے تھے یا ایک دوسرے کے بغیر چلتا نہیں تھا, ان کا اب ایسا رشتہ ہو گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں.
استغفر اللہ,
ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھیے گا ناظرین, جو اس کا حشر ہوا نا, جو فضیل بھائی نے واقعہ سنایا کہ
سونے کے انڈے والے
سونے کے انڈے چاہے جتنے اس کے پاس تھے, جتنے موتی اس کو مل گئے, لیکن ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے. جس دن یہ سانس کی مالا ٹوٹی نا, یہ سارے موتی, ہیرے, جواہرات, سونا, جائیداد سب یہیں کا یہیں رہ جائے گا اور ہم نے خالی ہاتھ جانا ہے. بات چلتی رہے گی. آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں ہمارے ایک سیگمنٹ کی طرف. باتیں چل رہی ہیں لالچ کے حوالے سے, تو آئیے بات کرتے ہیں فیلڈ کی باتیں.
اللہ دیانت دار تو ہم کو بنا.
لوگ پانچ پانچ چھ چھ لاکھ روپے کے جانور لے آتے ہیں اور قصاب کے چکر میں جو نا قصاب دیکھو وہ جائز پیسے لیتے ہیں جو کاریگر ہوتے ہیں, ہزار دو ہزار روپے بچانے کے چکر میں وہ جانور کا ستیہ ناش کراتے ہیں اور غیر مسلم بھی بہت آتے ہیں.
ریگولر روٹین کا قصاب ہے, اس کو ہم کیسے شناخت کریں اور جو برساتی ہیں ان کو کیسے؟ تو آپ مہنگے ترین جانور بھی لاتے ہیں, ہر طریقے سے اس کو کھلاتے پلاتے بھی ہیں. جب اوریجنل کسی قصاب کو پیسے دینے کا ٹائم آتا ہے تو آپ کا دل چھوٹا ہو جاتا ہے. آپ کوانٹیٹی میں ویسے تو ہر چیز افورڈ کر لیتے ہیں, بس گوشت والے کے وقت پر آپ کا دل کیوں چھوٹا ہو جاتا ہے؟
آپ جو لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپے کی قربانی کے لیے جانور لاتے ہیں, اس کو ایسے آدمی سے قربانی کرائیں جس کو آپ جانتے ہیں کہ یہ قصاب ہے. جب قصاب نہیں ہوگا تو لازمی بات ہے ذبح بھی وہ غلط کرے گا.
جو پروفیشنل ہیں وہ تو اپنے کارکردگی سے نظر آتے ہیں, تو لہٰذا یہ تو آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ شناخت رکھیں.
تو میں اس لیے آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ اصل قصائی سے ذبح کروائیں اور آپ کی قربانی ضائع نہ ہو. دکانیں ہیں نا قصابوں کی, ان کی دکان پہ جا کے آپ ان سے رابطہ کریں, چلتے پھرتے سے رابطہ نہ کریں. اذیت ہوتی ہے جانور کو, الٹی سیدھی چھریاں پھیر دیتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کدھر پھیرنی ہے, کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا. اور اصل قصاب جو ہوگا وہ اس کی جگہ پہ چھری پھیرے گا, جانور اتنا تڑپے گا نہیں.
جو آپ کے محلے کے قریب ہی ان سے کڑوائیں.
اللہ دیانت دار تو ہم کو بنا.
ایک بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے قصاب کا ان دنوں میں.
اصل میں دیکھیں اس میں دو چیزیں, ایک تو بات جو انہوں نے کی کہ بھائی جن کا کام کاج ہے ان سے کروائیں, وہ تو ٹھیک ہے, آپ کی بات بالکل صحیح ہے,
فیلڈ کے افراد سے,
فیلڈ کے افراد سے کام کروائیں. مگر دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ان فیلڈ کے افراد کو میں یہ ایڈریس کرنا چاہوں گا کہ بھائی آپ کو عید کے دنوں میں ایسا کیا لالچ آ جاتا ہے کہ جو آپ سے سارا سال یوں سمجھیے کہ گوشت خرید رہا ہے, آپ اس کے لیے بھی آنکھیں اوپر چڑھا لیتے
ہیں؟ دونوں ہاتھوں سے ملایا جا رہا ہے.
یعنی آپ دیکھیں جو دام مثال کے طور پہ باہر والا آ کے سپوز ایک گائے 15,000 روپے میں کاٹ رہا ہے, اب اس کے آپ سے سارا سال گوشت لیتا ہے, اب آپ کہو کہ بھائی آپ کے پانچ گائے ہیں, میں 30,000 روپے سے کم نہیں کاٹوں گا, تو یار فی گائے تو یہ ٹھیک ہے, اس نے جو ہے نا وہ 5,00,000 کی قربانی کیوں نہ کی ہو, مگر آپ 15 کی جگہ پہ چلو آپ کاریگر ہو, آپ کا وہ ہے, آپ 20,000 لیں, وہ 20,000 میں بھی آپ سے کٹوائے گا, مگر یار یہ آپ یوں سمجھے آپ کے جو ہے نا ڈبل پیسے آپ لیں گے. تو یہ تو اچھا ہوتا کیا, دیکھیں آدمی
پورے سال جانور کے لیے چھری تیز کرتے ہیں اور ان دنوں میں اپنے گھاک کے لیے چھری تیز کرتے ہیں.
نہیں چھری تیز بھی کرنا ہوتا ہے, میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں ملنا وہی ہے جو نصیب کا ہے.
صحیح بات.
بعض اوقات لوگ دیکھیں لوگ یہاں پہ ایک ایک پیسہ بچاتے ہیں,
لیکن
مانے چارہ کہیں یہاں سے 25 روپے کلو مل رہا ہوگا اور وہاں 15 روپے کلو مل رہا ہوگا نا, تو وہاں ٹپ کے وہاں چلے جائیں گے. یہ نہیں ہو جانور
کے لیے 20 روپے کا پیٹرول چلے گا
اس کا نہیں ہے, مگر یہ لوگوں کی ایک وہ ہے
لالچ.
اچھا اب یہ چیزیں آپ دیکھیں کہ اگر ہم اس میں دیکھیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا کیا طرز عمل تھا. حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے تاجر, مکے میں سب کچھ چھوڑ کے خالی وہ سمجھے کہ دو کپڑوں سمیت مدینہ آ گئے, ہجرت کر گئے. اچھا جنہوں نے آپ کو جن کے ساتھ آپ کا اخوت بھائی چارہ تھا, انہوں نے کہا کہ ہمارا تو کام کھیتی باڑی کا ہے, آپ آدھا کھیت لے لیجیے اور کام کیجیے. آپ نے فرمایا نہیں, ہم تاجر لوگ ہیں, ہمیں بازار کا راستہ دکھا دو.
سبحان اللہ.
وہ بازار گئے اور ان قریب مدینے کے اتنے بڑے تاجر ہو گئے.
واہ واہ واہ.
جب آپ کا مال مدینے میں آتا تو دھوم مچ جاتی تھی.
سبحان اللہ.
اس نے آپ سے پوچھا کہ اتنی ریپڈ ترقی آپ نے کیسے کی؟ آپ نے فرمایا کہ میں کم نفع پہ مال بیچ دیتا.
واہ واہ.
کیا بات.
یعنی ایسا یہ پوائنٹ ہے کہ اگر لالچ نہ کی جائے اور کم نفع. اچھا کیوں, سرکولیشن ہے نا, یعنی آپ تو ماشاء اللہ سبھی تجارت سے وابستہ ہیں کہ جب یہ پیسہ یعنی یہ کیش میں ہو جائے گا, یہ پیسہ یہ آئے گا آپ کے پاس, تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو اس کے اندر برکت ہوگی.
کم پروفٹ
بات ہوئی,
کم پروفٹ زیادہ کوانٹیٹی.
اور یہ ایک بہت بڑا بزنس کا یوں کہا جائے گر ہے. یہ بہت بڑے بڑے جو ملٹی نیشنل ادارے ہوتے ہیں نا, وہ اسی تھیوری پر کام کر کے اپنے بزنس کو گرو کر رہے ہوتے ہیں. نفع کم ہوتا ہے لیکن کوانٹیٹی بہت زیادہ ہو رہی ہے. ہم نے پیکیج دکھایا اور قصاب کے حوالے سے جو ہماری گفتگو جاری تھی, اس میں ایک بہت بڑا دھوکا یہ بھی دیا جاتا ہے. چلو مہنگا, آپ نے کہا کہ مہنگا قصائی, برداشت کر لے گا, تو اتنی بڑی قربانی کر رہا ہے وہ کہے گا چلو بھائی پروفیشنل ہمیں قصائی مل رہا ہے تو ہم برداشت
یہی دیں گے کہ بھائی آپ اتنا خرچہ کر رہے ہو تو اس پہ بھی تھوڑا خرچہ کر لیں.
لیکن یہاں پر ایک بہت بڑی چیٹنگ جو دیکھی گئی ہے محسن بھائی, یہ ہوتا ہے کہ وہ جو پروفیشنل قصائی ہوتا ہے نا وہ پھر ایک کا نہیں ہوتا, وہ صرف آپ کے جانور کو گرائے گا, اس کی گردن پر چھری گھمائے گا اور پھر غائب. پھر اس کا انتظار جو کرنا پڑتا ہے نا
جی,
وہ ایک بہت بڑی آزمائش ہو جاتی ہے. وہ
کہے گا کہ جانور کو ٹھنڈا کرنا چاہیے, ٹھنڈا کرنا ہونا ایک گھنٹہ,
اتنا ٹھنڈا تھوڑی کرنا ہے.
اچھا وہ نہیں, وہ ٹیم بھی جو ہوتی ہے نا وہ نا تجربے کار ٹیم ہوتی ہے.
صحیح بات,
ان چیزوں کی وجہ سے وہ کہا وہ جلدی جلدی چھری پھیرانے کے چکر میں وہ اپنے پیسے سمیٹ رہا ہے اور یہاں پہ یہ معاملات ہیں.
تو یہ جو چیزیں ہیں اس پر ہم آج بات کر رہے ہیں, اور بات ہماری چونکہ لالچ پر ہو رہی ہے تو بعض اوقات چاہت جو انسان کی ہوتی ہے,
ہر ایک
فضل بھائی ہر ایک کی ہوتی ہے, اب وہ چاہت ہی کی وجہ سے بعض اوقات لالچ کر رہا ہوتا ہے نا کہ بھائی میرا نفع زیادہ ہو جائے, یہ چاہت ہے. تو بہرحال آپ کی بھی چاہت ہے, مگر ہر چاہت اچھی نہیں ہوتی. چاہت آپ کی, یہ ہمارا ایک سیگمنٹ ہے, دیکھتے ہیں کہ اس میں آج کیا دکھایا جا رہا ہے.
اللہ دیانت دار تو ہم کو بنا.
کسٹمر جو ہے وہ ہر طرح کا آتا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کسٹمر آتا ہے, کوئی بولتا ہے کہ یہ اتنے کا مل رہا ہے, اتنے کا مل رہا ہے. بعض اوقات ہمیں وہ چیز آ بھی نہیں رہی ہوتی ہے, لیکن ہمیں وہ جھوٹ بولتا ہے کہ 1000 روپے کم ہے, 2000 روپے کم ہے. اب ہمارا 500-1000 روپے نفع ہوتا ہے ڈبہ پیک پہ. اب وہ کبھی کبھار یہ بولتا ہے کہ یار وہ 2000 روپے کم ہے, وہاں پہ مل رہی ہے.
ہم کسٹمر سے یہ چاہتے ہیں کہ کسٹمر ہماری بات سنیں, ہم پہ بھروسہ کرے, ہماری بات کو سمجھے. کسٹمر یہاں پہ کوئی غلط چیز لے جاتا ہے, پھر بعد میں یہاں پہ 10 چکر لگاتا رہتا ہے, اس کی وجہ سے کسٹمر خود بھی پریشان ہوتے ہیں 2-500 اپنے بچانے کے لیے.
کوئی آتا ہے فوراً لے جاتا ہے, اور کوئی آتا ہے بارگیننگ کراتا ہے, بارگیننگ اس حد تک کراتا ہے, مثال کے طور پہ 3000 کی چیز ہے تو اس کے 1500 مانگ لیتا ہے, وہ تھوڑی سی پریشانی کا باعث بنتا ہے. تو یہ کہ تھوڑا سا پھر اس کو منع کر دیتے ہیں, اور کسٹمر کو بھی چاہیے آئے تو یعنی بارگیننگ کا کم کرے.
2 دن پہلے گاہک کچھ لے کے جاتا ہے, 2 دن بعد ریٹ کچھ اور ہوتے ہیں. کسٹمر دکاندار کو جھوٹا سمجھتا ہے, دکاندار کسٹمر کو جھوٹا سمجھتا ہے. کسٹمر کہتا ہے پیچھے سستا مل رہا ہے, دکاندار کہتا ہے بھائی ہمیں مہنگا آ رہا ہے. اپنی روزی کی خیر و برکت کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی سچ کا استعمال کرے.
کسٹمر تو تقریباً 100 میں سے اگر 2% جھوٹ بولتا ہے تو 98% سچ بولتا ہے. لیکن ہمیں جو ضرورت ہے نا وہ کسٹمر کی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم دکاندار ہیں.
ہمارا جو ہے جو نیچر ہے وہ ہول سیل کا ہے, ہول سیل کے اندر کریڈٹ بھی ہوتا ہے, کیش بھی ہوتا ہے. کسٹمر جو ہے کمٹمنٹ کر دیتا ہے کہ آپ کو لازمی صبح آپ کو کسی بھی حالت میں پیمنٹ لگ جائے گی. تو ان صورتوں کے اندر کسٹمر جو ہے اکثر غلط بیانے سے کام لیتا ہے, کہتا ہے ایک دن کی پیمنٹ پہ صبح لگ جائے گی, پھر اس کو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہفتوں بھی نکال لیتے ہیں اور 2-3 ہفتے بھی نکال دیتے ہیں, حالانکہ اس کی کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے پیمنٹ صبح لگانی ہے یا نیکسٹ ڈے یا ایک دن چھوڑ کر.
کسٹمر جو اپنا موبائل سیل آؤٹ کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میرا موبائل مارکیٹ کے ریٹ کے حساب سے سیل آؤٹ ہو, جبکہ ایسا نہیں ہوتا. اگر ہم دکاندار اس کے مارکیٹ ریٹ کے حساب سے اس سے پرچیز کریں گے تو ہم لوگ سیل آؤٹ کتنے کا کریں گے.
اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ کسٹمر بعض وقت غلط چیز لے جاتا ہے یا پھر ری پیک لے جاتا ہے. پوری مارکیٹ میں ایک ریٹ ہے, 2-3 بندے اس کو الگ ریٹ دے رہے ہیں, تو وہ اس کو سوچنا چاہیے کہ کم سے کم یہ چیز میں جو لے رہا ہوں وہ کیا ہے. اب یہ ری پیک ہے یا چائنا ہے, 2 نمبر. اب کاپیاں ملتی ہے ہر موبائل کی, لیکن کسٹمر ماننے کے لیے تیار نہیں.
دکاندار کو چاہیے ہم نے کہ ہمیں سچ بولنے کی ضرورت ہے نا, کیونکہ ہم لوگ مال بیچ رہے ہیں. اب ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس کو صحیح مال دے رہے ہیں غلط دے رہے ہیں. اگر ہم غلط بھی دے رہے ہیں تو ہم سچ کہہ کے دے سکتے ہیں, چونکہ مال بکے گا. کیونکہ دیکھیں میں ری پیک کا کاروبار کرتا ہوں, اوریجنل پیک بھی ہوتے ہیں میرے پاس, ری پیک بھی ہوتے ہیں.
ہمارے پاس تو ماشاء اللہ ہر قسم کے آتے ہیں, ہول سیل میں بھی آتے ہیں, ریٹیل میں بھی آتے ہیں, مگر ریٹیل کے تھوڑے سے زیادہ پرابلم کرتے ہیں کہ وہ 6 مہینے کے بعد بھی وارنٹی ہمارے سے کلیم کرانے آ جاتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ہم تو کمپنی کا مال بیچتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ وارنٹی جو ہوتی ہے کمپنی کی, تو وہ بولتے ہیں آپ ہی کرا کے تھے اس لیے ہم نے آپ سے لیا ہے. تو ہم تو پہلے ہی ان کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں کمپنی کا مال ہے, آپ کو کمپنی جانا پڑے گا.
ایک کسٹمر آیا جیسے ہمارے پاس, اس نے 1 گھنٹہ چیک کیا. اب چیک کرنے کے بعد وہ بولتا ہے یار آپ مناسب لگا لو. بھائی اللہ کے بندے, آپ پہلے ریٹ کی بات کر لو, پھر مجھ سے بات ساری بات کر لو. اب آپ نے 1 گھنٹہ میرا بھی ضائع کرا, اپنا بھی ضائع کرا. اب بولتے ہیں یار نہیں, ایک چیز 12000 روپے کی میں نے بتایا, اب وہ اس کے چھوٹتے بولتے 7000 روپے. بعض وقت وہ مجھے بھی نہیں آئی ہوئی ہے. اب مجھے ایک مثال ہے 11000 روپے کی آئی ہوئی, میں نے اس کو 12000 روپے بتایا, چلے ہم 500 روپے اس کو کم کر دیں گے. لیکن وہ 1 گھنٹہ چیک کرنے کے بعد وہ بولتا ہے یار 7000 روپے لے لو. اس میں اس کا بھی ٹائم ضائع ہوا اور ہمارا بھی ٹائم ضائع ہوا.
اللہ دیانت دار تو ہم کو بنا.
موبائل مارکیٹ کے حوالے سے
چاہت اپنی اپنی ہے نا، ہر ایک کی اپنی چاہت ہے،
مگر میں کہہ رہا ہوں اتنے سارے ٹاپکس انہوں نے ذکر کیے ہیں، اگر اس پہ چاہیں تو پورا ایک سلسلہ
پروگرام ہو سکتے ہیں،
پروگرام ہوں گے۔ یہاں میں ایک بات کہوں گا، آپ بھی اپنے اپنے حساب سے ایک بات کریں گے، انہوں نے بارگیننگ پر بات کی نا، ہر جگہ بارگیننگ جو ہے نا وہ اس اعتبار سے نہیں ہوتی کہ بندہ جو ہے نا وہ بالکل آسمان سے جو ہے زمین پر لے آئے، جیسے وہ 12,000 کی جس کا 7,000 ریٹ لگائے۔ بعض جو چیزیں ڈبہ پیک ہوتی ہیں وہ ان کی قیمت پتہ ہوتی ہے، لوگوں کو معروف ہوتی ہے، ان میں اتنی جو ہے نا کمی بیشی نہیں ہوتی، جو نفع ہوتا ہے وہ لوگوں میں سے میڈیسن ہے، میڈیسن میں آپ کمی کتنی کرا لیں گے؟ اگر 10% ڈسکاؤنٹ میڈیکل والے دے رہے ہیں، آپ کہنے پر زیادہ 12% دے دیں گے، 13% دے دیں گے، 15% دے دیں گے، آپ بولو نہیں مجھے 25% ڈسکاؤنٹ دو، تو یہ ان کے لیے بھی ممکن نہیں ہوگا۔
15% خرچہ چلانا ہے نا، 15% پہ تو ٹی پی ٹریڈ پرائز ہوتی ہے،
صحیح بات ہے،
کیونکہ میڈیسن میں کام
کیا تھا
تو ٹی پی ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی بہت کچھ چیزوں میں اس کے اوپر بھی وہ ہوتا ہے، ڈسکاؤنٹ ملتا ہے،
جی جی
5% 10%، اور کچھ پرائزز چیزیں ہوتی ہیں جو رننگ آئٹم ہوتی ہیں نا، ہوتی ہیں ٹریڈ پرائز میں،
تو اس میں گاہک کو چاہیے نا
10% دے دیتے ہیں،
گاہک کو چاہیے کہ جہاں ہو سکتا ہے، آپ کو ذہن میں آ رہا ہوگا بعض اس طرح کے بے وپاری ہیں جو ایک مخصوص افراد ہیں وہ نا، ان سے جب ہم کوئی چیز خریدتے ہیں تو وہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ آسمان سے آپ زمین پر لے آتے ہیں اور وہ بن بھی جاتا ہے، مگر ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا، اس طرح کی جو پیکنگ والی آئٹم ہوتی ہے وہاں پر آپ نے سوچ سمجھ کر بات کرنی ہوتی ہے۔
ایک بات یہاں پر میں اس میں ایڈ کر دوں کہ دیکھیں بارگیننگ کروانا کوئی بری بات نہیں ہے،
جی جی،
بلکہ بارگیننگ کروانے کا حکم تو خود شریعت نے دیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے پسند فرمایا، تو ہمیں بارگیننگ کروانی چاہیے، لیکن وہی والی بات ہے نا کہ ہر چیز جو ہے وہ
عرف کو بھی دیکھنا ہے،
آسمان سے زمین پر نہیں آ سکتی ہے،
جو اگر کسی نے بارگیننگ کہی
جی
وہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا کہ کسٹمر از آلویز
رائٹ
رائٹ، ٹھیک ہے، آپ کو اس میں اتنا وہ ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ٹائم لے گیا، یہ لے گیا، بھائی آپ کی دکان پہ اس نے مفت کے کھڑے ہو کر جو ہے نا وہ بھی تو کی گئی دکان میں، تو ماشاء اللہ اتنا رش ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی تو لوگ آپ
رش
کرنے کے لیے پیسے دیتے،
دیکھیے یقین کریں اس دور کے اندر میں آپ کو کیا بتاؤں کہ نئے نئے جو برانڈز کھلتے ہیں کھانے پینے کے، وہ بولا بھائی وہ رش کرنے کے پیسے دیتے ہیں،
ہر فیلڈ کا ایک اپنا وہ ہے نا، یہ بےچارا اتنا سا کاؤنٹر لے کر لاکھوں روپے وہ اس کا کرایہ بھر رہا ہے، اور اس پر ایک گھنٹہ اس کا اگر خراب کر دیا تو پھر اس کے لیے ایک آزمائش ہو جائے گی۔ ایک 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 جو ہے وہ بات انہوں نے کہی کہ ہم پر بھروسہ کریں، اگر بھروسہ کرنے والے کام کریں گے تو پھر بھروسہ کرے گا،
ایسے ہی دیکھیں بعض اوقات کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو جب سے موبائل آیا ہے نا ایک ہی فرض سے موبائل منگواتے ہیں، وہ
بھروسہ ہو گیا
یار، یہ اپنے کو ڈنڈی نہیں مارے گا، ٹھیک ہے نا، چیز دے گا پرفیکٹ دے گا، جب بعض ہوتے ہیں وہ جا کے پھر وہ آ کے موبائل پھینک رہے ہوتے ہیں، اور شور شرابا مزہ ہوتا ہے مارکیٹ میں کہ بھائی غلط چیز دے دی اور غلط معاملہ ہو گیا،
لیکن یہ بھروسہ جب قائم ہوتا ہے کہ جب آپ مارکیٹ ریٹ سے آپ کے پرائز بہت زیادہ ہائی نہیں ہوں گے، ہاں ہو سکتا ہے کہ کچھ تھوڑے بہت آپ کا فرق ہو، اور وہ آپ کی یوں کہا جائے کہ آپ کی اچھے کردار اور آپ کے اچھے بیک گراؤنڈ کی وجہ سے آپ کو وہ بینیفٹ ملتا رہے، تو وہ آپ ضرور گین کر سکتے ہیں، لیکن اس پر ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ محسن بھائی کہتے ہیں کہ جناب ہماری کوسٹ ہی نہیں ہے، مثال کے طور پر جو بھائی نے بھی مثال دی کہ وہ 12,000 کی چیز ہے اور وہ 7,000 میں دے رہا ہے، اور لیکن پتہ چلتا ہے کہ پھر وہ 6,000 میں خود
واپس
دینے والا ہے، وہ بھی بیچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو بیسکلی یہاں جو ہے نا یہ خریدار اور سیلر یہ دونوں کا آپس کا ایک رشتہ ہے، اگر یہ دونوں سچے ہوں گے تو پھر یہ رشتہ اچھے انداز کے ساتھ قائم ہوگا اور یہ گاڑی آگے تک چلتی رہے گی۔ تیسرا ہمارا ایک پیکیج ہے، ہمارے پروگرام کا وقت کافی اینڈ کی طرف پہنچ گیا ہے، اگر
تیسرا پیکیج بڑا ہمارا زبردست پیکیج ہے، اچھا خریدار کہ کون جو ہے وہ خریداری اچھی کرتا ہے، اچھا ایک بڑا زبردست اس میں اس مرتبہ میں جو دکھایا جا رہا ہے، انشاءاللہ آپ کے دل کو بھی ٹھنڈک پہنچیں گی۔
واہ واہ
گئی
اللہ دیانت دار تو ہم کو بنا۔
لوگ حج پر جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، کچھ کے ویزے آ چکے ہیں، کچھ کی فلائٹس کنفرم ہو رہی ہیں، کچھ سامان کی تیاریوں میں لگے ہیں، کچھ حج کی تربیت لے رہے ہیں، تو اس میں خریداری کرنی ہوتی ہے بہت ساری چیزوں کی، تو ایک اچھا خریدار کون ہے اور خریداری کی اہمیت کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان معظم ہے کہ خرچ میں میانہ روی آدھی زندگی ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرات المناجی میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ کمانا تو سب کو آتا ہے لیکن خرچ کرنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں. تو بہرحال چیزوں کی خریداری بھی ایک فن ہے. اگر آپ حج پہ جا رہے ہیں تو حج کی بہترین رفیق امیر اہل سنت کی بڑی پیاری کتاب رفیق الحرمین, جس میں سامان کی بھی پوری تفصیل ہے کہ آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے, پوری چیک لسٹ موجود ہے, تو اس میں سے دیکھ کے آپ اپنا سامان دیکھ لیجئے. اسی طریقے سے ایک بڑی پیاری کتاب ہے رفیق المعتمرین, یہ جو عمرے پہ جا رہے ہیں ان کے لیے بڑی بہترین ہوتی ہے. اگر آپ حج پہ جا رہے ہیں, عمرے پہ جا رہے ہیں اور مکہ مدینہ حاضری ہوگی آپ کی, تو عشق و محبت بڑھانے والی بڑی پیاری کتاب عاشقان رسول کی 130 حکایات یہ بھی ہے. اسی طریقے سے حرمین شریفین میں ہر جگہ آپ کے پاس شاید پریئر ٹائم اپلیکیشن چلانے کا بھی موقع نہ مل سکے, تو آپ یہ نقشہ بھی رکھ لیجئے نماز کے اوقات کا, حرمین طیبین کا, تاکہ کہیں پر بھی ہوں آپ اور آپ اس کا اول اور آخر وقت دیکھ کر نماز کا انتظام کر سکیں. اسی طریقے سے ایک اور بڑی پیاری کتاب ہے 27 واجبات حج, یہ بھی لے سکتے ہیں. لیکن آپ جب جا رہے ہیں تو دیگر جو ضروریات آپ کو پڑیں گی, ہمارے اسلام بھائی نے بیلٹ نکالی ہوئی ہے, یہ بیلٹ دیکھتے ہیں جی, یہ بیلٹ بڑی زبردست ہے, یہ دیکھیں آپ, یہ بیلٹ ہے اور یہ آپ لے لیں, یہ آپ کو بڑی معاون و مددگار ہوگی. اس کے اندر ادھر بھی زب لگی ہوئی ہے, اسی طریقے سے ادھر بھی بڑی زب لگی ہوئی ہے, اور ایک خانہ یہ بھی دیا ہوا ہے. تو آپ اپنا پاسپورٹ اور چھوٹے موٹے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ادھر رکھ سکتے ہیں, اسی طریقے سے آپ کے پاس جو کچھ رقم وغیرہ ہو وہ ان میں رکھ سکتے ہیں, اور اس کو آپ اپنے احرام کے اوپر باندھ سکتے ہیں یوں کر کر نا, تو یہ بڑا اچھا ہو جائے گا. اسی طریقے سے ہمارے پاس احرام ہے, حضرت اگر آپ ہمیں احرام بھی دکھائیں. ویسے تو لوگ جو ہیں تو دونوں چیزیں تولیے کی بھی استعمال کر لیتے ہیں, دونوں چیزیں لٹھے کی بھی استعمال کر لیتے ہیں, اس میں حرج بھی نہیں ہے. لٹھے کا بھی دکھائیں کوئی پیس ہمیں. تو امیر اہل سنت کا جو مشورہ ہے وہ بھی عرض کیے دیتا ہوں میں آپ کو, کہ یہ جو تولیہ ہے نا, تولیے کی آپ بنائیں چادر. چادر سے مراد یہ ہے کہ جو احرام ہوتا ہے وہ دو چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے, ایک نیچے کے دھڑ پہ حصہ جو باندھتے ہیں لٹھے کا, تھوڑا موٹا لٹھا ہو, باریک لٹھا نہ ہو کہ پسینے یا پانی لگنے سے جسم کی ساخت یا رنگت وغیرہ ظاہر ہو, تو یہ درست نہیں ہوگا. خریداری کرتے ہوئے اس کا دھیان رکھیے. اور اسی طریقے سے جو چادر ہے وہ یہ تولیے کی استعمال کریں, تولیے کی, تو اس میں آپ کو سہولت رہے گی. امیر اہل سنت کا مشورہ ہے, اور امیر اہل سنت کو کئی حج کے تجربات ہیں, تو آپ کا مشورہ بڑا سالڈ ہے, بہت اچھا ہے. یہ اسلامی بہنوں کے لیے کیپ بھی ہے, اسلامی بہنوں کا, تاکہ پردے کا انتظام رہے, جو شریعت کا حکم ہے جیسا حکم ہے تو اس کی رعایت کرتے ہوئے حج و عمرے میں احرام میں جو احتیاط کرنی ہے اس کے لحاظ سے یہ کیپ موجود ہے اسلامی بہنوں کے لیے. اسلامی بہنوں کے لیے اسکارف ہے, یہ بڑا اسکارف ہے, احرام میں جس احتیاط کے ساتھ اسکارف پہننا ہے, استعمال کرنا ہے, تو وہ ہے احتیاط تو اسلامی بہن نے کرنی ہے, لیکن بہرحال یہ اس چیز کو پیش نظر رکھ کے ڈیزائن کیا گیا. اسی طریقے سے ایک چھوٹا سا پیکج بنایا ہوا انہوں نے, اس میں ایک یہ پلاسٹک بیگ ہے جس کے اندر آپ چپل رکھ سکتے ہیں, کیونکہ سفر ہوگا چپل کہاں رکھنی ہے, پھر چپل رکھ دی تو ڈھونڈیں گے کیسے, تو یہ پلاسٹک بیگ میں چپل ڈالی اور پلاسٹک بیگ پیچھے آپ نے اپنے ہینگ کر لیا, تو آپ کو سہولت ہو جائے گی. اسی طریقے سے رفیق الحرمین ہے, یہ تسبیح ہے جس میں آپ عمرہ کریں یا دیگر مواقع پہ جب آپ کو گننے ہوں, بالخصوص چکر وغیرہ گننے ہوں, یا جو آپ سفر کریں گے اس کو کہیں پہ آپ نے مینٹین کرنا ہو, تو یہ تسبیح بھی آپ کے ہاتھ میں رہے گی اور آپ کو آسانی رہے گی. اسی طریقے سے انشاءاللہ اور دیگر چیزیں جو ہیں, یہ سنت باکس ہے, ویسے بھی رکھنا چاہیے بالخصوص سفر میں رکھیں. اس سنت باکس میں 5-7 وہ چیزیں ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پاس رکھا کرتے تھے. اسی طریقے سے یہ سفری جائے نماز ہے, یہ بڑے کام کی چیز ہے, اگر آپ حج یا عمرے پہ جا رہے ہیں تو بھی اس کو رکھیں. اس کے اندر قبلہ نما بھی ہے اور اس کے ذریعے سے آپ قبلے کی سمت بھی معلوم کر سکتے ہیں. یہ سفری تکیہ ہوا بھرنے والا, ہوا سے ہوتا ہے یہ, تو اس کی ہوا نکال دیں تو یہ بہت ہلکا سا ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے یہ چٹائی ہے, تو یہ چیزیں بھی آپ رکھ سکتے ہیں اپنے ساتھ. اور پوری فہرست جیسے کہ میں نے آپ کو عرض کی کہ سب سے پہلے اگر آپ حج پر جا رہے ہیں تو رفیق الحرمین لے لیں اور اس کا مطالعہ شروع کر دیں. انشاءاللہ عزوجل آپ کو اس میں یہ بھی پتہ چل جائے گا کیا کچھ لے کے جانا ہے اور کیا کچھ لے کر نہیں جانا. حج و عمرے کے لیے اگر آپ سفر کر رہے ہیں اور خریداری کر رہے ہیں تو ایک اصول یاد رکھیے گا, ذرا غور کر لیجئے گا, چیک لسٹ چیک کروا لیجئے گا اور کسی سے مشاورت بھی کر لیجئے گا, ایڈوائس بھی لے لیجئے گا. ایسا نہ ہو جائے کہ جو حج کے لیے یا عمرے کے سفر کے لیے بہت اہم چیز ہے وہ تو آپ بھول جائیں اور جو غیر ضروری سامان ہو وہ بیگ میں آپ جمع کر کے لے جائیں اور آپ کو اس کو اٹھانے کی زحمت کرنا پڑ جائے. تو لہٰذا خریداری کریں احتیاط کے ساتھ, سمجھداری کے ساتھ اور کفایت شعاری کے ساتھ.
اللہ دیانت دار تو ہم کو بنا.
حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی, پھر نظر میں پھر گئے حج کے ناظر یا نبی. بالخصوص احرام کے حوالے سے بات کی ہمارے مہروز بھائی نے, ایک بہت بڑا پرابلم یہ دیکھا گیا ہے کہ احرام خرید تو لیتے ہیں, اب باندھتے اس کو اس وقت ہیں جس وقت ہم نے جانا ہوتا ہے, مطلب بالکل اینڈ ٹائم پہ, اور پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ چادر چھوٹی ہے. اب اس وقت جو آزمائش ہوتی ہے نا, وہ بہت بڑی ایک سخت آزمائش ہوتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ جس وقت آپ احرام خریدیں اسی وقت اس کو ایک بار باندھ کر چیک کر لیں کہ آپ کا سائز اس میں پورا آتا ہے، آپ کی اوپر کی چادر کمپلیٹ ہے، اور ایک احرام نہیں بلکہ آپ نے احتیاط کے طور پر دو احرام خریدنے ہیں تاکہ اگر اللہ نہ کرے کوئی آزمائش ہو بھی جائے تو آپ کے پاس اس کا آلٹرنیٹ موجود ہو۔ بیلٹ کے حوالے سے گفتگو ہوئی، اگر فضل بھائی بیلٹ پر آپ کا تجربہ مل جائے۔
بیلٹ پر تو تجربہ اس بار بھی ہوا
اچھا،
اور جو ہے نا وہ زیادہ تجربہ ہوا۔ تو حالانکہ دیکھیں
اچھا، بہت ضروری چیز ہے،
بہت ضروری چیز ہے،
لیکن اب موبائل اور کیش وغیرہ اس کے بغیر
اچھی جو ہے نا وہ اس کا جہاں سے ملے
اس میں پیسے نہیں بچانے چاہیے،
پیسے نہیں بچانا چاہیے، اچھی اس کا آپ لیں اور مل جاتا ہے،
ورنہ بعد میں جو آزمائش ہوگی وہاں زیادہ پیسے خرچ ہو جائے گا۔
اچھا دوسرا یہ کہ جب آپ بیلٹ باندھ دیں تو اس میں نیت یہ کرنی ہے، یہ نہیں کہ میں تہبند کو ٹائٹ کرنے کے لیے باندھ رہا ہوں بلکہ ضروری سامان رکھنے کے لیے باندھ۔ اب چونکہ موبائل آج کل ضرورت ہے، ظاہری بات ہے اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، موبائل رکھنا، رقم ہے، طواف کی تسبیح ہے، ہوٹل کا کارڈ وغیرہ، یہ سب یہ ضروری چیزیں ہیں جس کے لیے اچھا ایک مطلب بیلٹ ہونا چاہیے۔ اچھا پھر اس کا کلپ بھی یہ درست ہو، صحیح ہو،
اچھی کوالٹی کا ہو
تو یہ کہ کوالٹی وائز یہ ساری چیزیں اتنی ریلیٹ کرتی ہیں، یہ سب کوالٹی وائز اچھی ہونی چاہیے۔
حج کے لیے جا رہے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں تو چیزیں بھی اچھی خریدیں، یہ رب کی راہ میں ہی خرچ ہو رہا ہے انشاءاللہ، ایک کا 70 گنا اور اس سے بھی زیادہ رب۔
آخری بات میں کہہ کر انشاءاللہ پروگرام ختم کرتے ہیں۔ چپل کیونکہ اس میں مخصوص پہنی جاتی ہے جو وہ مرد کے لیے یہ اوپر جو حصہ ہے پاؤں کا اس کا کھلا رہنا ضروری ہے حصے کا ہڈی کا، تو چپل جو ہوائی چپل کہتے ہیں یا دو بدی والی چپل کہا جاتا ہے تو اس میں بالکل ایسی ہلکی چپل لے لی جاتی ہے کہ جو چند مرتبہ پہننے کے بعد ہی جو ہے وہ حج کے اوپر ٹوٹ جاتی ہے، تو لہٰذا اس میں اچھی کمپنی کی جب آپ چپل لیں تاکہ
میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم اس پر ایک پراپر پروگرام کریں تاکہ اویئرنیس بھی ہو اور کس طریقے سے کوالٹی کی چیزیں خریدی جائیں۔ اگر ہمارے مبلغین انشاءاللہ جا کر اس کی آگاہی فراہم کریں گے تو ہمارے لیے
بہت اچھا انشاءاللہ۔ اللہ کریم ہم سب کو آج کے اس پروگرام کی برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو رزق حلال عطا فرمائے، بازار اور کاروبار کے شرعی اصول سیکھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہ دیا